بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ سورۃ الروم ہے، چونکہ اس سورۃ کی دوسری آیت میں ہی الروم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس وجہ سے، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کا نام سورۃ الروم رکھا ہے. یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی. یہ مکی دعوت و تبلیغ کے ابتدائی سال ہیں کہ انہی میں ایک لڑائی ہوتی ہے ایران اور روم کے درمیان. ایرانی جو ہیں یہ آتش پرست ہیں، بت پرست جس کو کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے، چاہے درخت کی جائے، آگ کی جائے، ستاروں کی جائے، یا بت کی جائے، وہ مشرقی ہوتا ہے، وہ بت پرست ہوتا ہے. تو ایرانی پارسی تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، مشرک تھے، اور ان کا مقابلہ تھا رومیوں سے. اور رومی جو تھے یہ اہل کتاب تھے، ان کا تورات اور انجیل پر ایمان تھا. تو اتفاق ایسا، جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت ہو چکی تھی، اور آپ کی اس بعثت میں بہت سے لوگ جو مکہ کے تھے مسلمان ہوئے. تو اب ظاہر ہے مکہ میں بھی ایک ٹسل تھی مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان. تو اسی طرح جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں بالکل وہی معاملہ ہوا جیسے آج کل کوئی میچ ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کا. ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے؟ جی پاکستانیوں کے ساتھ، مسلمانوں کی، اور جو دوسرے ہیں ان کی انڈیا کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو بہنی اسی طرح اس وقت مسلمانوں کی جو ایفیلیشن تھی یا ایک صحیح تعلق تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون جیتے، کون شکست کھائے، تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی یہ خواہش بنی کہ کسی طرح رومی جیت جائیں، اور ایرانی ہار جائیں. ہوا یہ کہ ان دونوں کی لڑائی میں ایرانی جیت گئے اور رومی ہار گئے، بت پرست جیت گئے اور جو کتاب کو ماننے والے تھے وہ شکست کھا گئے. اس پر مکی لوگوں نے بڑا شور مچایا، ادھم مچایا اور بڑا ہنسے، خوش ہوئے کہ دیکھیں ہم بت پرست، وہ بھی بت پرست، وہ آگ کو پوجنے والے، ہم غیر اللہ کو پوجنے والے، ہمارا نظریہ چونکہ ایک جیسا ہے تو ہم جیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم برحق ہیں. اور مسلمانوں کا جو نظریہ ایک اللہ کو ماننے کا اور وہ کتابی لوگ ہیں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو وہ شکست کھا گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ ہم برحق ہیں، ہم حق پر ہیں اور یہ غلط ہیں، تو حق جیتتا ہے اور غلط انسان جو ہے، باطل جو ہے وہ دبتا ہے، تو ہم نے دبا دیا. تو اسی طرح کی بہرحال مشرکوں نے بڑی بڑی باتیں کی. تو آئندہ کبھی جنگ ہوتی ہے یا نہیں، اس معاملے میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابو جہل سے ذرا تو میں ہو گئی، اور ابو جہل یعنی اس بات پہ بڑا خوش تھا کہ کسی طرح ایرانی جب کامیاب ہو گئے تو یہ مسلمان بھی اس مکہ میں ہم سے شکست کھائیں گے، یہ بھی نہیں جیت سکتے، یہ نہیں بڑھ سکتے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے شرط لگا لی کہ آئندہ جنگ ہوگی رومی اور ایرانیوں کے درمیان، تو اس جنگ میں میں لکھ کے دیتا ہوں کہ رومی جیت جائیں گے اور ایرانی ہار جائیں گے، تم جیسے بت پرست لوگ ہیں نا وہ شکست کھائیں گے، اور ہم جیسے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ جیت جائیں گے. تو ابو جہل نے کہا یہ ناممکن ہے، شرط لگا لو. بس شرط لگائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ تقریباً 5 سال میں یہ سارا کام ہو جائے گا. تو جناب نبی علیہ الصلات و تسلیم کو آ کے جناب حضرت ابو بکر نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس طرح میری توتو میں ہوئی اور میں نے یہ شرط لگائی ہے اور 5 سال کی مدت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 5 سال کم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بدع سنین، یعنی چند سالوں میں. بدع کا لفظ جو ہے یہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، تو 5 سال کم ہے، ذرا بڑھا دو، مدت بڑھا دو. تو ان دنوں میں نبی علیہ الصلات و تسلیم پر یہ آیتیں اتری تھیں اور مسلمانوں کا یقین تھا کہ اللہ جو فرماتا ہے ویسا ہی ہوگا. تو اس یقین کی بنیاد پہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط لگا دی، اور پھر بعد میں اس کو کہا جا کے کہ 2-2.5 سال اور بڑھا دو، بات وہی ہے لیکن مدت ذرا تھوڑی سی بڑھا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ ناممکن ہے، کیونکہ ہمارے ایرانیوں نے نہ صرف رومیوں کو شکست دی ہے بلکہ ان کے بہت سے علاقے پر قبضہ بھی کر لیا ہے، اب ان کی حکومت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط منظور کر لی، اور بات اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب ہو. تو اتفاق سے کچھ 7 سال نہیں گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلات و تسلیم اس عرصے میں مدینہ آ چکے تھے، اور جو بدر کی لڑائی ہوئی ہے یہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے. جس دن یہ لڑائی ہو رہی تھی اسی دن روم اور ایران جیسی سپر پاورز بھی آپس میں ٹکرا رہی تھی، اور جس وقت مسلمانوں کو اس میدان بدر میں فتح نصیب ہوئی اور وہ خوش تھے، تو اسی موقع پر ان کو یہ خبر بھی ملی کہ رومی جیت گئے اور ایرانی ہار گئے. تو یہ ایک پیشین گوئی تھی قرآن مجید کی اس سورت کے ابتدائی الفاظ میں، اللہ تعالی نے وہ پیشین گوئی پوری کی. مقصد اس کا کیا ہے، اس پیشین گوئی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر مکی لوگوں کو قائل کیا جائے، اور قرآن مجید کی صداقت پر بھی مکی لوگوں کو قائل کیا جائے کہ قرآن مجید آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، وہ جو کہتا ہے وہ فیوچر کو بھی جانتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کا رسول ہونا بھی سچ اور قرآن مجید کا کلام اللہ ہونا بھی سچ، یہ باور کرانا مقصود تھا. اور دیکھیے آیات یہ ہیں، الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس کو کاٹ کاٹ کے ہم نے پڑھنا ہے الگ الگ، اس پر زبر زیر پیش چونکہ نہیں ہے تو اس لیے ہر حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، گو اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھنا ان کو الگ الگ ہے. یہ اردو نہیں ہے، عربی ہے. اردو میں ہم جو لفظ لکھتے ہیں ان پہ زبر زیر پیش نہیں لکھتے لیکن اکٹھا پڑھ لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کی جو پروننسیشن ہے صحیح وہ زبر زیر پیش سے ہی ہوتی ہے. تو جس حرف پر زبر زیر پیش ہے وہ متحرک ہے، یعنی اس پر حرکت ہے، تو وہ ملا کے بڑھ جاتا ہے. جو لفظ ہیں وہ ایک لفظ پہ اگر بہت سے حرف ہیں اور اس پر زبر زیر پیش ہے تو ایسے لفظوں کو یہ حروف کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، لیکن جس پر نہیں ہے وہ چاہے اکٹھا لکھا ہو لیکن اس کو الگ الگ پڑھا جائے گا. تو یہ ہے الف لام میم. معنی و مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ راز کی باتیں ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیان تو کی ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے وہ اللہ تعالی نے خود ہی اپنے پاس رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا. یہ مت سمجھیے گا کہ پھر قرآن مجید ساری کی ساری سمجھنے کی کتاب تو نہ ہوئی. کچھ لفظ تو ہیں جس کا معنی مفہوم ہمیں پتہ نہیں، اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ نہیں ہے، لفظ ہوتا تو اس کا معنی واضح ہوتا. یہ حروف ہیں اور حرف ہم سب جانتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں اللہ تعالی بھی بولتے ہیں، لیکن ہم جو بول رہے ہوتے ہیں حرف کا معنی بھی ہم نہیں جانتے. سمجھ آئی؟ اس حرف کا معنی بھی ہم نہیں جانتے، الف با تا سا جیم آ خا کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے، لیکن جب جوڑیں گے تو پتہ چلے گا نا. تو اس لیے یہ حرف ایسا ہے، یہ لفظ ایسا ہے الف لام میم جس کو اکٹھا لکھا گیا ہے، اس کے حروف جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، حرف کا معنی نہیں ہوتا. اور حرف کا معنی اگر کوئی ہے تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے. ہاں ہم اس کو جوڑ لیں، اس پہ زبر زیر پیش لگا دیں تو پھر ضرور اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا. تو بہرحال حروف جو ہیں انہی سے ہی زبان بنتی ہے، انہی سے الفاظ بنتے ہیں. تو انہی حروف سے ہی قرآن مجید کو اللہ تعالی نے بنایا ہے، الفاظ بنے ہیں. وہ ہم بھی بولتے ہیں، اس وقت کے عرب بھی بولتے تھے، قرآن مجید بھی ویسے ہی الفاظ نازل کر رہا ہے، حروف کو جوڑا گیا نا. تو اس اعتبار سے یہ چیلنجنگ بھی ہے کہ تم اگر قرآن کو سمجھتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، تو تم بھی عرب ہو اس جیسے کم از کم، اور الفاظ بھی حروف بھی وہی ہیں، الف با تا حروف تاجی ہے. تو ہم بول بھی رہے ہیں الف لام میم، لیکن آگے جو لفظ بنے ہیں ان لفظوں کو ہم نے ان حروف سے بنایا ہے. تمہارے پاس بھی وہ حروف ہیں، الفاظ بھی ہیں. اس طرح کے حروف کو ملا کے تم الفاظ بنا کے لاؤ اور اس کا مقابلہ کر سکو تو کرو. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادن الارضی قریب ترین زمین میں، یہ خطہ عرب کے قریب ترین زمین ہے، وہ ہے شام کی اور فلسطین کی زمین، کہ اس پر اقتدار تھا کس کا؟ رومیوں کا. ایرانیوں سے مقابلہ ہوا، رومی شکست کھا گئے. وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ بعد اپنے مغلوب ہونے کے ان قریب غالب ہوں گے. آج مغلوب ہو گئے ہیں، ان قریب یہی رومی غالب بھی ہو جائیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. للہ الامر، اللہ کا ہی حکم چلتا ہے. من قبل، پہلے، یعنی شکست ہوئی تو اللہ کے حکم سے ہوئی. ومن بعد، اور یہی شکست فتح میں بدلے گی تب بھی اللہ کا حکم چلے گا. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ مقابل کتنے بڑے طاقتور ہیں، کتنی قوت ہے، کتنی نفری ہے، اور جو دوسرا ہے دشمن اس کا یا وہ خود، وہ کتنا کمزور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نفری کتنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، وہ اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس غلبے کے دن خوش ہوں گے اہل ایمان. اہل ایمان اس دن خوش ہوں گے، بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی طرف سے مدد کے لیے، مدد میں، یعنی اللہ کی مدد سے جو مسلمانوں کو بھی حاصل ہوگی اور رومیوں کو بھی حاصل ہوگی، اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے. تو یہی وہ دن تھا جس دن مسلمان میدان بدر میں جیتے اور رومی جو ہیں وہ دوسرے میدان میں ایرانیوں کو شکست دے بیٹھے. ینصر من یشاء, وہ مدد دیتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے, وہو العزیز الرحیم, اور وہ نہایت غالب ہے, بار بار بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی اس کا غلبہ شکست میں بدلا نہیں جا سکتا, وہ ہر شے پر غالب ہے, بڑی بڑی قوتوں پر, فورسز پر, سپر پاورز پر وہ غالب ہے, اور رحم بھی کرتا ہے چھوٹوں پر, کمزوروں پر, مہربانی کر کے ان کو طاقتور بنا دیتا ہے اور ان کے مد مقابل کو شکست دے دیتا ہے. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ چند سالوں میں یہ پانسا پلٹے گا. لا یخلف اللہ وعدہ, نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کا, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. جانتے ہیں تو وہ کیا, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, وہ صرف جانتے ہیں ظاہر کو دنیا کی زندگی سے, یعنی ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے اس پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے, پھر یہ ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, تبصرے کرتے ہیں ظاہری طور پر, بس اتنا کچھ, مگر حقیقت حال سے اللہ واقف ہے. اللہ کا جہاں وعدہ ہوتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے, چاہے بندوں کو کوئی اسباب نظر نہ آتے ہوں, مگر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ دشمن شکست کھا جاتا ہے اور اس کے چاہنے والے جیت جاتے ہیں. اور پھر دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں تو وہ خوب جانتے ہیں کہ شاید اگر یہ پہلو اختیار کیا جائے تو جیت جائیں گے, اگر یہ کیا تو نقصان اٹھائیں گے, مگر وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمُ الْغَافِلُونَ, آخرت کے بارے میں وہ بالکل غافل ہے, بس دنیا کے بارے میں تو ایکسپرٹی ہے ان کے پاس, آخرت نہیں, کچھ نہیں جانتے. حالانکہ آخرت کا جاننا زیادہ اہم ہے, ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ماں کے پیٹ سے نکل کے ہم دنیا میں آئے ہیں, یہ بس ایک فیز ہے, لیکن اس کے بعد کتنی فیزز ہیں, کتنی فیزز ہیں, وہ بڑی لمبی زندگی ہے, پھر میدان محشر ہے جا کے, اور پھر میدان محشر میں بھی جو حساب کتاب ہے اور وہاں کا کھڑا ہونا ہے, میدان قیامت میں جمع ہونا ہے, پھر وہاں کے اور تکالیف اور مسائل بہت کچھ ہے, اور پھر رب کے حضور پیشی, پھر اس کے بعد پل صراط, پل صراط کے بعد یا نیچے یا کراس, بہت سی فیزز ہیں, بہت سے آگے مقام ہیں جن کو طے کرنا ہے. لیکن دنیا میں جو دنیا کے لیے جیتا ہے وہ صرف دنیا کے ظاہری اسباب کو دیکھ کے اپنے لیے کوئی خوشی کے راستے تلاش کر لیتا ہے, مگر آخرت, اس میں کامیابی اور آخرت میں ہونے والے جو سب کچھ واقعات ہیں جو دہلا دینے والے ہیں, اس کے بارے میں لوگ غافل ہوتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایسے لوگ آخرت کے بارے میں بالکل غافل رہتے ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا نہیں غور و فکر کیا انہوں نے اپنے بارے میں, ما خلق اللہ السماوات والارض, نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو, وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ, واجل مسمى, اور ایک وقت مقرر کے لیے, وان کثیرا من الناس, اور بلا شبہ بہت سے لوگ, بلقاء ربهم لکافرون, اپنے رب کی ملاقات کے پکے منکر ہیں, پکے کافر ہیں. یہاں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں, مکی لوگوں کو کہا کہ آپ کو رسول نہیں تم تسلیم کر رہے, اس کتاب کو جو آپ پر اتر رہی ہے اس کو نہیں مان رہے, اور کتاب جو نظریہ دے رہی ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. دیکھ لیا نا, ایک چھوٹی سی پیشین گوئی جو قرآن کر رہا ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور یہی ثبوت ہے کہ ایک اللہ کی کتاب ہے, رسول اللہ کے واقعی رسول برحق ہیں, مگر تم نہیں تسلیم کر رہے, تو کم از کم اپنی ذات کے بارے میں تو انسان سوچ لے کہ میں کیا تھا, میری ابتدا کیا تھی, آغاز کیا تھا, میں کن کن سٹیجز سے گزر کے دنیا میں آیا, اور جب دنیا میں آیا تو میں کیا تھا, پھر کیا سے کیا بنتا چلا گیا, اور اس وقت کیا ہوں, اور بعد میں کیا بننے والا ہوں جس طرح دوسرے بن رہے ہیں. اپنے بارے میں بھی انسان غور کر لے تو اس کو یقین ہو سکتا ہے کہ یہ سارا خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ پیچھے ایک بہت بڑی زبردست طاقت ہے، قوت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سارا یہ سلسلہ چلا رہی ہے. یہی دلیل ہے کہ انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، مان سکتا ہے. چھوڑیں رسول کی بات کو، چھوڑیں اس کے قرآن کو، بندہ خود اپنے بارے میں اتنا سوچ لے کہ میں کیا تھا، میں کیا سے کیا بن گیا، کیسے بن گیا. یہ روح جو بندے کے اندر آتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کبھی اس کے بارے میں، اس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور یہی بات قرآن مجید نے کہی ہے، من امر ربی، روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کو اگر پیدا کیا ہے تو الا بالحق، برحق پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. واجل مسمى، اور ایک مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا اینڈ ہے. تمہارا بھی، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا بھی، اور یہ پوری کائنات، آسمان اور زمین، اس کا بھی ایک آخری وقت ہے. کوئی مقصد ہے اس کا؟ انسان کو بھی پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ اس کائنات کو بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے؟ کبھی اس پہ غور و فکر کیا ہے؟ اور غور و فکر کون دلا سکتا ہے؟ یہی قرآن دلا سکتا ہے، رسول کی تعلیمات ہی دلا سکتی ہیں، لیکن لوگ نہیں سوچتے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کے پکے منکر ہیں، کافر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے مرنا ہے، کوئی دوبارہ جینا نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی رب کے حضور کھڑا ہونا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں. نہیں مانتے. اولم یسیروا فی الارض، یہ منکر لوگ کیا بھلا زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منہم قوہ، قوت کے اعتبار سے وہ پہلے لوگ ان سے زیادہ سخت طاقتور تھے. مکی لوگ کیا تھے؟ ان کے ہاں تو زمین ہی نہیں تھی فلیٹ، یا وہاں کم از کم کوئی کھیتی باڑی کر سکتے، پہاڑی زمین ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، چند ایک قبائل ہیں، کوئی یہاں رہتا ہے، کوئی ادھر رہتا ہے، کوئی ادھر، بس. کوئی ترقی نہیں ہے اس علاقے میں، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی شاید بنتی نہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کا بھی. اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں کو کم از کم چل پھر کے آتے جاتے ہو دنیا کے مختلف ملکوں میں، راستے میں بے شمار کھنڈرات بھی دیکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ماضی میں یہاں بڑی بڑی قومیں آباد رہی ہیں، اور یہ قومیں کون سی تھیں؟ کہ کانوا اشد منہم قوہ، قوت کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ طاقتور تھیں. وَأَثَارُ الْأَرْضَ، انہوں نے زمین کو آباد بھی کیا تھا. وَعَمَرُوهَا، اور وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، جتنا ہم آباد نہیں کر سکے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا. وَجَاءَتْهُمْ وَأَثَارُ الْأَرْضَ، انہوں نے زمین کو پھاڑا بھی صحیح، یعنی اس میں کھیتی باڑی بھی کی، زمین پہ بہت کچھ بنایا بھی صحیح، عمارتیں بنائی، اور پھر وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور اس کو آباد کر ڈالا اتنا جتنا کہ یہ مکی لوگ آباد نہیں کر سکے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سب کچھ کے باوجود ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کے آئے، واضح دلائل، اور دلائل جو اللہ کو، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے تھے، اس کی قدرت کو ثابت کرنے کے تھے، اس کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے تھے. مگر فما کان اللہ لیظلمہم، انہوں نے نہیں مانا، اور مشرک رہنا ہی پسند کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ ایسے ترقی یافتہ لوگوں کو جن کا پورا علاقہ آباد تھا، عمارتیں تھیں، کھیتی باڑیاں تھیں، طاقتور تھے، اللہ تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. فما کان اللہ لیظلمہم، ان کی تباہی کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالی نے ان پر ظلم کرنا چاہا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے. ان کو ایک صحیح بات کی جاتی تھی، وہ نہیں مانتے تھے. ان کو ایک صحیح نظریہ دیا جاتا تھا، وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. وہ اپنے کفر پر، اپنے آبائی مذہب پر، اور اپنے توہمات پر، اپنے شرک پر، اپنے گناہوں پر ڈٹ جانے والے لوگ تھے، وہ خیر کو طلب کرنے والے نہیں تھے. تو جو برے انسان ہوتے ہیں برے کام کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی برے ہوتے ہیں. تو یہ نتائج ان کے اپنے کیے کی وجہ سے تھے, اللہ تعالی نے کوئی ظلم نہیں کیا. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا تھا, برا ہی اس لیے کہ ان کذبوا بآیات اللہ, کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیات کو. وکانوا بها یستہزئون, اور تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے. ان کا برا انجام اسی وجہ سے ہوا, دو غلطیاں تھیں ان کی. ایک تو اللہ کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا. اللہ کی آیات سے مراد یا تو وہ وحی تھی جو نبی پر اترتی تھی, اور اللہ کی آیات سے مراد اس وحی کی وہ باتیں جو رسول کے منہ سے نکلتی تھی, یا وہ عمل جو رسول کرتا تھا. وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے, ہم جھٹلاتے ہیں, یعنی مراد یہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو. دوسرے پر جھوٹ کا الزام لگا کے اس کو جھٹلا دینا, اس کو تکذیب کہتے ہیں. ایک تو غلطی ان کی یہ تھی, دوسری وَقَانُ بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ, اور ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے رسول کا, آیات کا, قرآن مجید کو. انہوں نے کہا یہ تو شاعری ہے, کاہن کا کلام ہے. قرآن مجید کو انہوں نے یہ کہا یہ جادو ہے. الزام بھی ہے, مذاق بھی ہے, اور پھر آپس میں بیٹھ کے ہنسنا بھی ہے. یہ چیزیں کہاں اللہ برداشت کرتا ہے کہ رسول کی توہین ہو, اس کی آیات کی توہین ہو, اس کے کلام کی توہین ہو, اس کے ماننے والوں کی توہین ہو. خیر کو انسان چھوڑ دے اور شر کو اپنائے تو بتائیے اس کے نتائج برے ہی نکلنے, اور کیا ہونا ہے.